سوگات کسی چیز کا نفع سامنے نہ ہو یا اس کا نقصان سامنے نہ ہو تو اس کے کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، اور جہاں نفع نقصان سامنے ہوتا ہے، رات جاگی بھی صحیح اس نفع کی خاطر، تو مزہ آتا ہے، تھکتا نہیں ہے، مزہ آ رہا، انجوائے کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے آگے نفع نظر آ رہا ہے. اسی طرح اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو آدمی اس کے لیے بھی ہمت کر کے اپنے آپ کو اس نقصان سے بچاتا ہے. میرے عزیزو، سچی بات ہے، دینداری وہ سکہ ہے آج کے معاشرے کا. دینداری، نیک بننا، پرہیزگار بننا، یہ وہ سکہ ہے آج ذہنوں میں. اس کا نفع نقصان کہیں دور تک بھی نہیں ہے، کہیں دور تک بھی اس کا نفع نقصان نہیں ہے. اس لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے. پندرہ سال تک آدمی، بیس سال تک آدمی مستقل مزاجی سے کے جی تک پڑھتا ہے، اس کا نفع سامنے ہے. اتنی مستقل مزاجی سے اس کا باپ پندرہ سال سے فیکٹری جا رہا ہوتا ہے، پندرہ سال سے نہیں تھکتا، نہیں ہارتا، نفع سامنے نا، نفع سامنے. چھوٹا تھا بچہ ہے، ڈھائی تین سال کا، پیشی کرنا بھی صحیح نہیں آتی، اما اسے اسکول پہنچا دیتی ہے بڑے اہتمام سے، نفع سامنے، نفع سامنے، اما کے سامنے بھی ہے، ابا کے سامنے بھی ہے، پہنچا دیتے. دینداری وہ سکہ ہے کہ آج دل و دماغ میں اس کا نفع نقصان مٹ گیا ہے کہ کریں گے تو کیا ہوگا، اور نہ گیا تب بھی کیا ہونا ہے، نفع نقصان نہیں پتا. یہ ایک عذاب ہو گیا، یہ ایک بڑی آفت ہے. اس لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے نیکی پہ لانے کے لیے، بدی سے روکنے کے لیے بڑی جان مارنی ہے آج، ورنہ تو لوگ، بچہ پیدا نہیں ہوتا اسکول پہلے داخل کرا رہے ہوتے، وہاں اس کو زیادہ ترغیب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بیٹے بھائی اپنے بچے کو داخل کرا لو، داخل کرا، کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا نفع ہی اتنا سامنے ہے، پیدا نہیں ہوا داخل کروا رہا ہے، نفع سامنے، وہاں سر نہیں مارنے کی ضرورت. لیکن نیکی پہ آمادہ کرنا، بدی سے روکنا، بدقسمتی سے آج اس کا نفع نقصان سامنے نہیں، اس لیے مشکل ہوتا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں، ابھی مجھے کچھ ساتھیوں نے بتایا، تراویح ہو رہی تھی، کیمرہ بھی، آپ کو پتا ہے ہمارے کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، کچھ ساتھی پیچھے دیوار کے ساتھ بیٹھ کر موبائل اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ ہو رہا تھا. میں حیران ہے، مسجد میں، تراویوں میں، اللہ کے گھر میں، میں نے ساتھیوں سے کہا ایسا کوئی ساتھی میں نظر آئے فوراً بستر اٹھا کے اس کے کندھے پہ لگا کر نکال دو، تاکہ وہ بےچارا زیادہ گناہگار نہ ہو. گھر میں کرے گا اتنا گناہگار نہیں ہوگا جتنا مسجد میں کرنے سے گناہگار ہو، گھر میں کرے گا اتنا گناہگار نہیں ہوگا جتنا مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ کر یہ حرکت کرے گا، زیادہ گناہ. فوراً اس کی خیر خائی ہے، کندھے پہ بستر رکھو، فارغ کرو، واپس گھر بھیج. حیرت ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اعتکاف کے لیے آیا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے کہ آج نقصان کا اندازہ نہیں کہ اس کے پیچھے نقصان کیا ہے، اس بدی کا، اس گناہ کا، اس برائی کا کیا زندگی میں ریئیکشن ہوگا. ایمان نہیں، نیکی پر، نیکی پر کیا ملے گا اس پہ کہ نہیں. تو ایسے ماحول کے اندر بھی ہمت نہیں ہوتی نیکی کرنے کی، عجیب سا حال ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی کچھ احادیث ہیں, اور نبی سچے ہیں, نبی سچے ہیں, اور نبی نے نیکی کا جو پھل بتایا ہے وہ 100% یقینی ہے, اور بدی اور گناہ کا جو ریئیکشن بتایا ہے, واللہ سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا اتنا یقینی نہیں جتنا میرے اور آپ کے نبی نے گناہ کا ریئیکشن بتایا اور اس کا آنا یقینی, جتنا اس کا آنا یقینی, جتنا اس ریئیکشن کا آنا زندگی میں یقینی ہے, نبی نے کہا ہے. اور اللہ کا نبی کہتے وہ ہیں جو انہیں اللہ بتاتے, جو انہیں اللہ بتاتے. تو وہ تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں جس سے نیکی بدی کا نفع اللہ کرے اس پر ہمارا یقین بنے, اس پر ہمارا ایمان بنے, اللہ کرے ہمارا دل اس کو ماننے لگے, تو اس کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں, آخر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ صحیح ہے کہ مسلمان ہر نوع سے پریشان ہیں, انفرادی مشکلات مستقل گھیرے ہوئے ہیں, اور اجتماعی تفکرات بھی علیحدہ دامنگیر ہیں, لیکن اسلام وہ
پوری دنیا میں مسلمان پریشان, سب جانتے ہیں آپ لوگ کیا حال ہے ہمارے ساتھ. تو کیوں ہے, کیوں ہے؟ یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں نا 15, اور یہ 15 30. ایک دور تھا مسلمانوں کی تعداد ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر گنا جا سکتا تھا, اتنی تھوڑی تعداد تھی مسلمانوں کی, اتنی تھوڑی تعداد. اور اس وقت کی دو سپر طاقتیں تھیں, روم اور ایران, کسرا اور قیصر, جیسے چائنا امریکہ سپر طاقتیں تھیں اس وقت کی. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ساری دنیا نے دیکھا, دنیا کی یہ بڑی طاقتیں ان کے سامنے زیر و زبر ہو گئی. کیا تھا, کون سی ٹیکنالوجی تھی, کون سے ان کے پاس وسائل تھے؟ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی, سب سے بڑی خوبی تھی کہ جس پر اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے مسلمانوں پر, اللہ کی مدد اور نصرت مسلمانوں پہ اترتی ہے, کہ اللہ کے دین میں ذرہ برابر بھی کوتاہی انہوں نے نہیں کی, ایک بالش بھی اپنے نبی کے دین سے نہیں ہٹے. یہ وہ چیز ہے جس سے ان کے پیچھے اللہ کی طاقت کھڑی ہوتی ہے. اور جب اللہ کی طاقت کھڑی ہو, 2 ہوں یا 5 لاکھ ہوں, ہاں میرے عزیز ہو, پھر اللہ کی طاقت طاقت ہوتی ہے. یہ سب سے بڑی انہیں خوبی تھی کہ ایک انچ بھی اسلامی زندگی سے دستبردار نہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا یہ ذہن بن گیا ہے, اس دور میں اسلامی زندگی پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی کا پہیا پیچھے چلا دو, گاڑی کا پہیا پیچھے چلا دو, وہ کہ اپنی بھی اوپر ترقی کے سارے راستے بند کر دو. اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے جاؤ. یہ ذہن بن گیا کہ اسلامی زندگی کا مطلب دنیا کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے, دنیا کے اندر ہم کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے. یہ ہماری ذہنیت بنا دی گئی.
اسلام وہ مذہب ہے جس کے متعلق اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام میں تکمیل کا اعلان فرمایا ہے, اور اس احسان اور نعمت کے پورا کر دینے کا تمغہ عطا فرمایا ہے. اور کن پیارے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے, قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور اس تکمیل سے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا, اور میں اس بات سے خوش ہوں اور اس کو پسند کرتا ہوں کہ تمہارا دین اور مذہب اسلام ہو, یعنی مذہب اسلام تمہارے لیے مجھے پسندیدہ ہے اور یہی تمہارا مذہب ہے. کیا ہی مبارک انعام ہے اور کتنا خوش کر دینے والا امتیاز ہے. ایسے مکمل دین کے دعوے دار, ایسے کامل مذہب کے ماننے والے اس میں پریشان ہوں کہ مسلمان اب کیا کریں. اللہ پاک نے اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی یا دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی ضرورت اور بات ایسی باقی نہیں چھوڑی جس کے متعلق صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں احکام نہ بیان فرما دیے ہوں اور ان کے فائدے اور نقصانات نہ بتا دیے ہوں. اور پھر جب سب کچھ صرف زبانی تلقین اور کتابی تعلیم نہیں ہے بلکہ اللہ کے سچے رسول اور رسول کی فریفتہ جماعت نے اس سب کو عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا ہے اور اس کا تجربہ بھی کروا دیا ہے.
ایک تو نا قرآن کے الفاظ, نبی کی باتیں کہ ایسا ہوگا تو یوں ہو جائے گا, ہاں, اور ایک یہ کہ اللہ کے نبی کے ان پیاروں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا, دنیا نے دیکھا. لیکن کیا کریں میرے پیاروں, ہمیں ان کی زندگی پڑھائی نہیں جاتی, سنائی نہیں جاتی, دکھائی نہیں جاتی. ہمارے سامنے کفار کے ہیروز پیش کیے جاتے, دیکھو دنیا نے اس کافر نے کیا کیا, اس ہیرو نے کیا کیا, اس ہیروز نے کیا کیا, اس نے دنیا میں کیسے ترقی کی ہے. ہمیں ان کی زندگی دکھائی جاتی ہے, اور جو ہمارے آبا و اجداد دنیا کے اندر بلند کردار کے حامل ہیں, ہمیں تو بس اوقات ان کے نام ہی نہیں پتا ہوتے, ہمیں وہ پڑھایا ہی نہیں جاتا کہ مسلمان نوجوان اپنے بڑوں کو دیکھ کر ترقی کے راستے پہ چلے.
الغرض دین و دنیا کی کامیابی بھی رسول کے اتباع ہی میں پوشیدہ اور منحصر ہے, مگر جب ہم لوگ رسول کے اتباع کو دقیہ نوسیت اور ان کی سنتوں پر مرمٹنے کو تنگ نظری سمجھیں تو آخرت کا جو حشر ہونے والا ہے وہ ظاہر ہے.
ارے عجیب دور ہے نا میرے, مسلمان مسلمان کے لانے والے کہتے ہیں نبی کی سنتوں پہ چلنا یہ تقیہ نوسی ہے, یہ تاریخ خیالی ہے. نبی کی بیٹیاں پردہ کرتی تھیں, نبی کی بیویاں پردہ کرتی تھیں, ہماری روحانی مائیں روحانی امہات المؤمنین پردہ کرتے تھیں, آج کوئی کرے یہ تقیہ نوسی کی بات ہے, یہ تاریخ خیالی کی بات ہے, یہ تنگ نظری کی بات ہے. اب تو روشن خیالی کا دور ہے, گلے ملو بوسا کنار ہو, اس سے کیا ہونا ہے. تو ایسی گندگیاں.
اور دنیا کا جو ہو رہا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرکت و سکون صحابہ کرام اور محدثین عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طفیل آج کتابوں میں محفوظ ہے. ایک طرف اس کو سامنے رکھو, دوسری طرف امت کے حالات کو سامنے رکھو. حضور صلی اللہ علیہ,
یہ پیچھے جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں جو اتنے علام سے لمبے لیٹے ہوئے ہیں, تھوڑا آگے جاؤ, آگے جاؤ, آگے ہو جاؤ, دیوار سے آگے ہو جاؤ, نہیں جو کرسی میں بیٹھ جاؤ, جو معذور ہے بیٹھ جائے, تھوڑا سا آگے ہو جاؤ بیٹھ.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک حرکت و سکون صحابہ کرام اور محدثین عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طفیل آج کتابوں میں محفوظ ہے. ایک طرف اس کو سامنے رکھو, دوسری طرف امت کے حالات کو سامنے رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت جان بوجھ کر بڑی دلیری سے چھوڑی جا رہی ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے. اس کی طرف متوجہ کرنے والوں کو بے وقوف اور دین کا ناسمجھ بتایا جا رہا ہے. کیا اس ظلم عظیم کی کوئی حد ہے؟ اور ایسی صورت میں مسلمانوں کو پریشانی کی شکایت کرنے کا کیا منہ ہے؟ اور تقریروں تحریروں میں شور مچانے کا کیا حق ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے؟ اللہ جل جلالہ نے صاف اور کھلے ہوئے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے, آیت کا ترجمہ ہے, اور جو کچھ مصیبت تم کو حقیقتاً پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کی بدولت ہے.
قرآن کی آیت ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. آج ہم نے اس کی تلاوت کی ہے 25ویں پارے میں, آج ہم نے اس کی تراویوں میں تلاوت کی ہے کہ جو تم پر مصیبت پہنچی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے, تمہارے اپنے ہاتھوں ہی کمائی ہے. تو میرے بدن سے نکلنے والی زندگی بری ہوگی, اس کا ریئیکشن میری زندگی پہ پڑے گا, اس کا اثر میرے بچوں پہ پڑے گا, اس کا اثر میرے گھرانے پہ پڑے گا, اس کا اثر میرے کاروبار پہ پڑے گا, اس کا اثر میری آمدنی پہ پڑے گا, اس کا اثر میری صحت پہ پڑے گا. بما کسبت ایدیکم,
ہر بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, اور اگر وہ ہر گناہ پر دنیا میں پکڑ کرنے لگیں تو تم زمین میں کسی جگہ بھی پناہ لے کر اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد پاک ہے، خشکی اور تری غرض ساری دنیا میں لوگوں کے اعمال کی بدولت فساد پھیل رہا ہے، اور بلائیں، قحط، زلزلے وغیرہ نازل ہو رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ ان کو چکھا دے، شاید کہ وہ اپنے ان اعمال سے باز آ جائیں۔
یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قرآن ہے یہ، 21واں پارہ ہے، کہ خشکی اور تری میں جہاں تمہیں فساد نظر آ رہا ہے، انسانوں کی بدعمالیاں ہیں، پھر اللہ یہ سزا کیوں دیتا ہے؟ شاید کوئی دل والے ہوں، اپنے کیے پہ نادم ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر لے، شاید اللہ کی طرف رجوع کر لے۔
اس قسم کے مضامین کلام پاک میں دو چار جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ وارد ہیں۔ پہلی آیت کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر تجھے بتاتا ہوں، اے علی، جو کچھ بھی تجھے پہنچے، مرض ہو یا کسی قسم کا عذاب ہو یا دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو، وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم، اچھا، ہمیں جب پریشانی لائق ہوتی ہے، کسی نے کچھ کر دیا 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 ہے، اللہ کے نبی حضرت علی کو کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، اللہ کے نبی حضرت علی کے کچھ اور کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور پھر کسی داڑھی ٹوپی والے کے پاس چلے جائیں اور اس نے کر دیا، کچھ ہو گیا تو بس دماغ چلتا ہے، ہاں اس ساس نے کیا ہوگا، ہاں اس نند نے کیا ہوگا، ہاں انہوں نے رشتہ بھیجا تھا نہیں دیا تھا نا، انہوں نے کیا ہوگا، ہاں اس سے کاروباری جھگڑا تھا اس نے کیا ہوگا، ہزاروں بدگمانیاں، حرام۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں علی کو، اللہ کے نبی علی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ پڑھو اس کو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر تجھے بتاتا ہوں، اے علی، جو کچھ بھی تجھے پہنچے، مرض ہو یا کسی قسم کا عذاب ہو یا دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو، وہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت،
اگر کوئی شیطانی قوت مسلط بھی ہوئی، مصیبت بن کے مسلط بھی ہوئی، تو راستہ کیا ہے؟ پہلے اپنے بدعمالی پہ توبہ کرے نا، جس کی وجہ سے یہ مسلط ہوا ہے، اس کے بعد اگلی دوائی استعمال کرے، وہ تو کرنا نہیں۔ اپنی اتنی پارسائی ہے، کوئی گناہ تو مجھے نظر ہی نہیں آتا اپنے دامن میں، لگتا ہے کسی کی نظر لگ گئی ہے، یعنی بڑا ہی بزرگ ہے، بس نظر ہی رہ گئی تھی، باقی تو کوئی غلط تھا ہی نہیں اس میں، کسی کی کوئی نظر لگ گئی۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی لکڑی کی خراش یا کسی رگ کا حرکت کرنا یا قدم کی لغزش، ٹھوکر کھا جانا یا پتھر کہیں سے آ کر لگ جانا، جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے کو کوئی زخم یا اس سے بھی کم درجے کی کوئی چیز جو پہنچتی ہے، وہ کسی اپنی ہی کی ہوئی حرکت سے پہنچتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں کوئی تکلیف تھی، لوگ عیادت کے لیے آئے اور افسوس کرنے لگے، فرمایا، افسوس کی کیا بات ہے، کسی گناہ کی وجہ سے یہ بات پیش آئی ہے۔
نظر کی بات ہے نا، 33 سال سے بیمار ہیں، آنے والے کو کیا کہہ رہے ہیں، میری اپنی کوئی کمزوری ہے، یعنی اپنی کمیوں پہ نظر ہے، یہ ہے دور سمجھداری کی بات۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے، پیغمبروں کی سوچ یہ ہے، ولیوں کی سوچ یہ ہے، صحابہ کی سوچ یہ ہے، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے ناگواری، سب سے پہلے اپنی کمیوں پہ نظر ہو، سب سے پہلے، اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے تو وہ مصیبت رحمت بن جائے گی، وہ زحمت رحمت بن جائے گی۔ کسی مصیبت کے رحمت ہونے کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ اس مصیبت اور آزمائش کی گھڑی میں بندہ اللہ کے اور قریب ہو جائے، بندہ اللہ کے اور قریب ہو جائے۔ کسی مصیبت پریشانی کسی آزمائش کے رحمت ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس مصیبت آزمائش کی گھڑی میں بندہ اللہ کے اور قریب ہو جائے اور اپنی کمیوں پہ نظر کر کے استغفار کرنے لگ جائے، تو انشاءاللہ یہ بڑی سے بڑی آفت اس کے حق میں رحمت بن جائے گی۔
حضرت ضحاک رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک پڑھ کے بھول جاتا ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمانے لگے کہ قرآن شریف کو بھول جانے سے بڑھ کر مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ،
کچھ مصیبتیں دنیاوی ہوتی ہیں، کچھ مصیبتیں روحانی ایمانی ہوتے ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں۔
حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی کے سر میں درد ہوا تو سر پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگیں کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اگرچہ بعض اوقات مصائب اور حوادث کے اسباب کچھ اور بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام اور معصوم بچوں کو بھی ابتلا ہوتا ہے، جو
اللہ کے نیک بندے جن کی زندگی میں گناہ ہیں ہی نہیں، انبیاء، اولیاء، چھوٹے چھوٹے بچے، گناہ ہیں ہی نہیں، تو ان پر جو مصیبتیں آتی ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے۔
میرا مقصود صرف یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں ایک ضابطہ ارشاد فرمایا گیا ہے اور ان حوادث اور آفات کا ایک خاص سبب بیان کیا گیا ہے، اور وہ سبب اس قدر قوی ہے کہ اس کے زہریلے اثرات میں بسا اوقات وہ لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں جو ان معاصی میں مبتلا نہیں۔
اب بتاؤ اگر ہمیں یقین آ جائے کہ ان گناہ کا یہ ریئیکشن ہے، کوئی مسجد میں بھی گناہ کر سکتا ہے؟ مسجد تو بازار میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، لوگوں کے سامنے تو کجا، تنہائی اور خلوت بھی نہیں کر سکتا۔ جب پتا ہو کہ زہر سے آدمی مر جاتا ہے، ہاں بتاؤ، کوئی تنہائی میں کھاتا ہے؟ اندھیرے میں کھاتا ہے کہ قانون نہیں دیکھ رہا، لوگوں کی نظریں نہیں ہیں، کھا لو زہر، اور کوئی اگر اسے زبردستی کھلا دے تو کیا سمجھے گا، قتل کرنا چاہتے ہو، دشمن ہے یہ تو۔ لیکن گناہ کے زہریلے اثرات کا چونکہ ایمان نہیں ہے تو وہ اچھا دوست ہے جو اسے گناہوں کا زہر کھلاتا ہے، وہ اچھا دوست ہے، وہ اچھا یار ہے جو اسے گناہوں کا انجیکشن لگاتا ہے، اور گناہ جیسے زہریلی چیز کا انجیکشن لگاتا ہے، وہ اچھا دوست ہے اس کا، کیونکہ اس کے زہریلے ہونے پر ایمان نہیں ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں مجھے ایمان نہیں ہے، اگر یہ یقین ہوتا تو اس زہریلے گناہ کا جو انجیکشن لگا رہا ہے دوست، وہ دوست نہیں ہے، دوش نماد دشمن ہے۔ لیکن یقین ہو۔
ایک حدیث میں ارشاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخر زمانے میں خصف ہوگا۔
خصف، اس امت، پہلی امت پوری کی پوری زمین میں دھس گئی، لیکن اس امت میں نبی کی دعا ہے میری پوری امت کو اے اللہ ایسے ہلاک نہ کرنا، لیکن کسی کسی علاقے میں کہیں کہیں گروہ لوگ رات کو خر مستیاں کر رہے ہوں گے، گانے موسیقی سن رہے ہوں گے، بندگیاں کر رہے ہوں گے، اور پتہ چلے گا زمین پھٹی اور زمین کے اندر چلے گئے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے دیکھا کہ ایک اسٹیج پہ، دنیا کا کون سا ملک میرے ذہن میں نہیں ہے، کسی اسٹیج پہ اسی قسم کی گندگیاں ہو رہی تھی، پورا کا پورا اسٹیج زمین کے اندر دھنس گیا۔ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی تھی، پورا کا پورا اسٹیج زمین کے اندر دھنس گیا۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ میری امت کے اندر بھی بعض علاقوں میں، بعض شہروں میں، بعض ملکوں میں گروہ ایسے ہوں گے پورے کے پورے زمین میں دھنس جائیں گے۔
اور مس ہوگا
شکلیں بدل جائیں گی، صبح اٹھیں گے وہ انسان نہیں، لوگ پہچانیں گے نہیں، ہمارا ابا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، اس کی شکل بدل جائے گی۔
اور قذف ہوگا کہ آسمان سے
پتھر برسیں گے۔
کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس حال میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب خباثت کی کثرت ہو جائے.
نیک لوگ موجود ہیں, ٹھیک ہے نیک لوگ موجود ہیں, لیکن جب برائی غالب آ گئی, خباثت زیادہ ہو گئی, تو ان کے ہوتے ہوئے بھی بربادی آئے گی.
خباثت کی کثرت کے وقت نیک لوگوں کی موجودگی میں بھی عذاب ہو سکتا ہے. اور یہ ارشاد تو متعدد احادیث میں مختلف عنوانات سے وارد ہوا ہے کہ نیک کاموں کا آپس میں ایک دوسرے کو حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو, ورنہ حق تعالی شانو تم پر اپنا عذاب مسلط کر دیں گے. بعض احادیث میں اس کے بعد ارشاد ہے کہ اس وقت اگر دعائیں بھی کی جائیں گی تو قبول نہ ہوں گی.
سب سے بڑی برائی پھیلنے کی وجہ بڑے گھر کے سربراہ ہیں, والد ہیں, ذمہ دار ہیں, ادارے کا ذمہ دار ہے, اسکول کا ذمہ دار ہے, ہاں برائیاں دیکھ رہا ہے, روک کوئی نہیں رہا, برائیاں دیکھ رہا ہے, روک کوئی نہیں رہا. تو آہستہ آہستہ وہ برائیاں نظروں میں برائیاں نہیں رہتی, آنکھوں سے برائیاں دیکھ رہا ہے, کوئی روک نہیں رہا, کوئی روک ٹوک کی ختم ہو گئی. ورنہ پہلے بچے چھپ کے کرتے تھے, اب وہ دکھا کے کرتے, بلکہ اگر کہیں چھپ کے غلطی سے کر بھی لے صبح آ کے بتاتے ہیں سب کو میں نے یہ کیا ہے. روک ٹوک نہیں دی.
ایک حدیث میں ہے کہ جس جماعت میں کوئی ناجائز بات جاری ہو اور وہ جماعت اس کے روکنے پر قادر ہو اور نہ روکے تو مرنے سے پہلے پہلے حق تعالی شانو اس جماعت کو کسی عذاب میں مبتلا فرما دے.
ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی فیقدرون علی ان یغیروا ولا یغیرون الا اصابہم اللہ بعقاب قبل ان یوم. دوست بیٹھے ہیں, ایک غلط کام کر رہا ہے, دوسرے روک سکتے ہیں. ایک گھر ہے, بیٹا غلط کام کر رہا ہے, باپ روک سکتا ہے. دفتر میں ایک آدمی غلط کر رہا ہے, باقی روک سکتے ہیں. ایک گروہ ہے, ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے, دوسرے روک سکتے ہیں. پرواہ ہی نہیں ہے, کرنے دو بھائی. فرمایا مرنے سے پہلے اللہ انہیں کسی عذاب میں ضرور مبتلا کرے. صرف کرنے والے کو نہیں, جنہوں نے روکا نہیں یہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں گے.
ایک حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانو نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ کسی آبادی کے الٹ دینے کا حکم فرمایا. انہوں نے عرض کیا کہ اس آبادی میں فلا بندہ ایسا ہے جس نے کسی وقت بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. ارشاد ہوا کہ یہ صحیح ہے, مگر میری وجہ سے کبھی بھی اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑا. مطلب یہ کہ میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے
آپ کو کوئی برا بھلا کہے پیشانی پہ بل آ جائے, میرے ابا کو کوئی برا بھلا کہے پیشانی میں بل آ جائے, اما کو برا بھلا کہے پیشانی میں بل, میرے دوست کو کوئی برا بھلا کہے پیشانی میں بل آ جائے, اور کوئی اللہ کا حق ضائع کرے کوئی پرواہ نہیں. اللہ کوئی اللہ کی حیثیت ہماری زندگی میں اتنی بھی نہیں ہے.
مطلب یہ ہے کہ میری نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھ کر رنج اور غصہ بھی نہیں آیا کہ یہ ادنا درجہ ہے. اس قسم کی اور سینکڑوں احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے.
اللہ کی نافرمانی دیکھ کر رنج ہونا, تکلیف ہونا, یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ کی نافرمانی دیکھ کر رنج ہونا, تکلیف ہونا, یہ ایمان کی علامت ہے. دکھ ہونا, تکلیف ہونا, یہ ایمان کی علامت ہے.
اس قسم کی اور سینکڑوں احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں جن کا احاطہ دشوار ہے کہ ان میں ناجائز کاموں کو دیکھ کر کم از کم غصہ اور رنج نہ ہونے پر وعیدیں وارد ہوئی ہیں. یعنی ان کے روکنے پر اگر قدرت نہ ہو تو کم از کم درجہ ان کو دیکھ کر افسوس اور رنج ہونا ضروری ہے. اب ہم لوگ اپنے حالات کو دونوں قسم کے ارشادات پر پرکھ لیں کہ کس قدر معاصی اور گناہوں میں ہر وقت خود مبتلا رہتے ہیں, اور سابقہ آیات اور احادیث کی بنا پر کتنے حوادث اور عذاب ہم پر مسلط ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ہی اپنے اعمال کو چھوڑ کر اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور پھر کتنی بے چینی ہم کو ان کے دیکھنے سے ہوتی ہے. ایسی حالت میں کیا تو ہم لوگوں کی دعائیں قبول ہوں اور کیا ہماری پریشانیاں دور ہوں؟ یہ تو اللہ کی رحمت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت اور ان کی مقبول دعاؤں کی برکت ہے کہ سب کے سب ہلاک نہیں ہو جاتے. ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہر معصیت ہمارے یہاں قابل فخر ہے, اور ہر
یعنی صرف گناہ نہیں بلکہ گناہ پہ فخر کیا جاتا ہے، دوستوں میں فخریہ بیان کیا جاتا ہے، دوستوں کو فخریہ بتایا جاتا ہے. ایک ہے گناہ کرنا بہت برا، لیکن ایک گناہ پہ فخر کرنا یہ بدترین ہے، بدترین. اس سے بس اوقات دل پہ مہر لگ جاتی ہے، توفیق ہدایت چھن جاتی. گناہ پہ فخر کرنا، آج ہمارے معاشرے میں صرف برائی نہیں ہے، برائی اسٹیٹس بن گیا ہے، برائی اسٹیٹس بن چکا ہے، برائی فخر کی چیز، عزت کی چیز بن چکی ہے. اس محفل، وہ بڑی محفل ہے جہاں شراب ہو، وہ فنکشن بڑا ہے جس میں گانا ہو، ناچا ناچ گانا ہو، گناہ اسٹیٹس بن گیا ہے.
اور ہر بددینی ترقی کا راستہ ہے، اور ہر کفریہ باتیں کرنے والا روشن خیال ہے.
جو جتنا کفریہ باتیں کرے بڑا روشن خیال ہے، بڑا ہی سمجھدار آدمی.
اس پر کوئی شخص انکار کرے یا کرنا چاہے تو وہ گردن زدنی ہے، کٹ ملا ہے، دنیا کے حالات اور ضروریات زمانہ سے بیچارہ بے خبر ہے.
کتنے آپ کے یہاں جو کہتے ہیں مسلمانوں کا مذہب اسلام وہ ہے بس جو زمانہ کا ہے، بس زمانے کے مطابق مسلمانوں کو اپنا اسلام ڈھالنا چاہیے. ایسے بدبخت ہیں خود نہیں ڈھلتے اسلام میں، اسلام کو ڈھال لیتے ہیں. خود تو نہیں بدلنا، اسلام کو بدل دو.
جاہل ہے، ترقی کا دشمن ہے، ترقی کے راستے میں روڑے اٹکانے والا ہے. یہ تو کلی ارشادات تھے، اب مثال کے طور پر چند جزیات کو بھی دیکھتے جاؤ. مذہب اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ نماز کا ہے. بہت سی احادیث،
یہ تو ایک عمومی بات ہے نا، عرض فرما رہا ہے ذرا دیکھو ہماری دینی حالت، ہم کیسے ہیں. ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ اسلام کا نماز ہے. بتائیے میری یونیورسٹی میں کتنے بچے نماز پڑھتے ہیں، میرے اسکول میں کتنے پڑھتے ہیں، میرے کالج میں کتنے پڑھتے ہیں، میرے بازار میں کتنے پڑھتے ہیں، میری فیکٹری ایریا میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، میرے گھر میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، میرے محلے میں کتنے نمازی ہیں. کہنے میں سارے مسلمان ہیں. اور ایمان کے بعد اسلام کا سب سے بڑا فریضہ نماز، کتنے پڑھنے والے. جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمانے لگے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے اس نے وہ کام کیا جو ایک عیسائی کرتا ہے، جو ایک سکھ کرتا ہے، جو ایک ہندو کرتا ہے، جو ایک لا مذہب کرتا ہے، جو ایک کافر کرتا ہے. اس نے جام کافر والا کیا ہے. تو اسلام کا سب سے بڑا فریضے کا یہ حشر ہے، باقی کا تو کیا حال ہے.
بہت سی احادیث میں نماز کے چھوڑنے کو کفر تک پہنچانے والا بتایا ہے. اسلام اور کفر کا امتیاز ہی نماز کو بتایا گیا ہے. نماز کے چھوڑنے میں کتنے کتنے دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں، ان کو مختصر طور پر میں اپنے رسالے فضائل نماز میں ذکر کر چکا ہوں، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس اہم فریضے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نہ پڑھنے والوں کو ٹوکنے کی بھی کسی کی مجال نہیں ہے.
ابا پڑھ رہا ہے، بیٹا نہیں پڑھ رہا تھا کوئی بات نہیں، ماں پڑھ رہی ہے بیٹی نہیں پڑھ رہی تھی کوئی بات نہیں، بھائی پڑھ رہا ہے بہنا نہیں پڑھ رہی کوئی بات نہیں، بہن پڑھ رہی ہے اسے کوئی پرواہ نہیں کہ بھائی پڑھ رہا ہے نہیں پڑھا کوئی بات نہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. ارے میرے عزیزو، قبر میں تم نے جانا ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ تمہارے فرائض میں داخل ہے. جہاں تمہیں گناہ دیکھ رہے ہو اور اسے روک سکتے ہو وہ تمہارا فریضہ ہے. اگر اس کی قبر کالی ہوئی تو ہماری قبر بھی کالی ہوگی اس فریضے کو چھوڑنے کی وجہ سے.
کسی غریب مسلمان کو ٹوکا جا سکتا ہے، لیکن کسی اعلیٰ طبقے کے مسلمانوں کو بھی، مسلمان کو بھی کہا جا سکتا ہے. جن لوگوں کی جیب میں چار پیسے ہیں یا کوئی معمولی سی حکومت یا ریاست ان کو ملی ہوئی ہے، کسی کی مجال ہے کہ ان کو تنبیہ کر سکے؟ کیا ممکن ہے کہ ان کی عالی بارگاہ تک اس اہم فریضے کے چھوڑنے پر کوئی نکیر پہنچ سکے، کوئی بھی کلمہ اس بارے میں ان سے کہا جا سکے؟ اب تو اس سے بھی بڑھ کر ایک شخص ڈنکے کی چوٹ علل اعلان کہتا ہے نماز کوئی عبادت ہی نہیں، اس کو ٹوکنا درکنار اس کی مدح سرائی کی جاتی ہے، وہ علامہ ہے، مسلمانوں کے درد کا درمان ہے، وقت کی ضرورت کو سمجھنے والا ہے، اس کے خلاف جو آواز اٹھائے وہ جاہل ہے، دو رکعت کا امام ہے جو نہ مصلحت وقت کو سمجھتا ہے نہ
مسلمان. یعنی مصلحت وقت تو یہ ہے کہ نماز کو ختم ہی کر دیا جائے، اس لیے کہ معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، پانچ مرتبہ مسجد میں آنا پڑتا ہے، یہی وقت اگر معاشی طور پہ کاروبار میں لگ جائے تو کافی وقت بچ جائے گا. تو کوئی ایسی بات کرنے والی بھی ہوں، ہاں یہ مصلحت وقت کو بہت جانتا ہے، ہاں یہ زمانے کے حالات سے بڑا باخبر ہے، واقعی اس کی بڑی ضرورت ہے معاشی طور پہ، بڑا وقت ضائع ہوتا ہے. تو ایسے بھی ہیں مسلمانوں میں پیدا ہونے والے جو اسلام کے ایسے بنیادی فرائض کا بھی انکار کر رہے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مگر ان کی اتباع کا دعویٰ کرنے والا شخص کہتا ہے کہ یہ ایک فالتو چیز ہے، اس پر اس کو دقیق نظری باریک بینی کا تمغہ ملتا ہے. یہ واقعات ہوں اور پھر مسلمان اپنے اوپر مصائب اور حوادث کی شکایت کریں، ایسے حالات میں ہم پر جو جو مصیبتیں نازل ہوں وہ سب اس سے کم ہیں جس کے ہم اپنے اعمال سے مستحق ہو چکے ہیں، اور صرف اللہ کا رحم ہے، کرم ہے، اس کی رحمت و علم کی وسعت ہے کہ ہم صفحہ ہستی پر موجود ہیں. یہ تو ایک رکن ہوا، اب اسلام کے باقی ارکان روزہ زکوٰۃ حج میں سے کسی ایک کو لے لو اور عالم پر ایک نگاہ ڈال کر اس کا حشر دیکھ لو کہ ان ارکان پر عمل کرنے والے کتنے ہیں. اب دوسری جانب محرمات میں ایک نہایت معمولی سی چیز شراب ہی شراب ہے، اسی کو دیکھ لو کہ کہتے اسلام کی حمایت کتنے اسلام کی حمایت کے دعوے دار اور ترقی اسلام پر مر مٹنے والے ایسے ہیں جو کس جرت اور بے حیائی سے کھلم کھلا علل اعلان پیتے ہیں. قرآن شریف میں بار بار اس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے اور صاف لفظوں میں اس کے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے.
شرابی، شراب پینے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب بنانے والا، شراب منگوانے والا، شراب لانے والا، شراب کا دام کھانے والا، شراب بیچنے والا، ان سب پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی. یعنی ایک عمل کی وجہ سے یہ سارے لعنتی ہیں. اور ام الخبائث، یہ خباثت کی جڑ ہے، جڑ. ایک سطح ایسی بھی آ جاتی ہے اس کے سامنے ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، ایک سطح ایسی بھی آتی ہے. ام الخبائث بتایا.
ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے، اور اس کے بنانے والے پر اور بنوانے والے پر اور اس کے پینے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے پر اور جس کے پاس لے جائی جائے اس پر، اور اس کے بیچنے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور پلوانے والے پر. یعنی کوئی اپنے ملازم وغیرہ کے ذریعے سے دوسرے کو پلوائے تو آقا پلوانے والا ہوا اور ملازم پلانے والا. حاکم نے ان دونوں حدیثوں کو صحیح بتایا ہے. اب غور کرنے کی چیز ہے کہ اسے ایک شراب کی بدولت کتنے آدمی ہیں جو اللہ کی لعنت میں داخل ہوتے ہیں، اس کے رسول کی لعنت میں داخل ہوتے ہیں. اب غور کرو جن لوگوں پر اللہ پاک اور اس کا وہ رسول جو امت پر سب سے زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والا تھا، جو ہر وقت امت کی فلاح و کامیابی میں منہمک رہتا تھا، دونوں لعنت کرتے ہوں ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا. اور جو باوجود قدرت کے اس پر خاموش رہیں، انکار نہ کریں، وہی کون سے کچھ دور ہیں. اس کے بعد اپنی حالت کو دیکھو کہ نکیر درکنار کوئی نکیر کرنے والا اس فعل کو برا کہنے والا ہو تو وہ تک نظر ہے، خشک ملا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ شراب سے بچو، وہ ہر برائی کی چابی ہے. جب ہم لوگ برائیوں کا مقفل دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولیں پھر برائیوں کی شکایت کیوں کریں. جب ایک سچے اور پکے خبر دینے والے نے فرما دیا کہ اس دروازے کو کھولو گے تو فلاں چیز نکلے گی، ہم خود دروازہ کھولتے ہیں اور وہ چیز نکلتی ہے تو شور مچاتے ہیں، اس بے وقوفی کی حد بھی کوئی ہے؟
چابی سے تو خود برائیوں کا دروازہ کھول رہے ہیں اور پھر اس کے نتائج بد بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھو بھائی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ سے تعلق کے لیے بیٹھے ہیں, تو میرے پیارو اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو اور اللہ سے کہو کہ اے اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے. ہاں, اور اپنے دائیں بائیں جتنا ماحول ہے میرے عزیزو ان کے لیے بھی دعا کرو, اپنے دوستوں کے لیے دعا کرو, امت کے لیے دعا کرو, مسلمانوں کے لیے دعا کرو, پوری امت کے لیے دعائیں کرو. ہماری بربادی کی وجہ صرف ایک ہے, وہ ہے بے دینی. ہماری بے دینی ہماری بربادی کی اصل وجہ ہے, یہی اصل وجہ ہے. پیغمبر کا کہنا یہی ہے, رسول کا کہنا یہی ہے. اپنے لیے دعائیں کریں, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے گھرانوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, امت کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ ایسی فضا بنا دے کہ امت پھر دین پہ آ جائے. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ. تو اپنے وقت کو بھی قیمتی بنائیں. پہلے بھی عرض کیا, آرام فرمانا کوئی حرج نہیں ہے, سو جانا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بھائی فضولیات میں نہ ہو, لغویات میں نہ ہو, فضول کاموں میں نہ ہو. تلاوت بہت مبارک, نفل بہت مبارک, دعائیں بہت مبارک, سونا بھی کوئی حرج نہیں ہے, آرام کرنا بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مسجد میں کوئی ایسا کام جو مسجد کے شان شان نہیں ہے, اور ان راتوں میں اور رمضان کی ان گھڑیوں میں جو اس کے شان شان نہیں ہے, وہ اچھا بات نہیں. ابھی کہا نا, یہ چیزیں دیکھ کر دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, سخت نف تکلیف ہوتی ہے, سخت تکلیف ہوتی ہے, اور اس تکلیف کا پھر ایکشن یہ ہو کہ ہم ان کو اپنی نظروں سے دور کر دیں گے, ورنہ تکلیف نہیں برداشت ہوتی. اس لیے میرے عزیزو اپنا وقت نہ ضائع ہو, آنے والا مجمع کو بھی عبادت میں لگائیں, ضرورت کی بات ان سے کریں, آرام کر لیں, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی, انشاءاللہ. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.